الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب ياخذون عرض هذا الادنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ذُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاشْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم الہمنا رشدنا وعیذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین. معتمزات سلسلہ وار ترجمہ قرآن میں الحمدللہ سورۃ الاعراف زیر مطالعہ ہے اور 21 رکوع کا آغاز ہم نے پچھلی نشست میں کیا تھا. جس مقام کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں یہ سورۃ الاعراف کا رکوع نمبر 17 سے اور رکوع نمبر 21 یہ 5 رکوع بنتے ہیں. تسلسل سے یہ بات ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ وہ حصہ ہے 5 رکوع پر مشتمل کہ جس میں سابقہ امت مسلمہ بنی اسرائیل کی تاریخ کے بڑے اہم واقعات ہیں کہ جو ہمارے سامنے لائے جا رہے ہیں اور اس میں ہمارے لیے بھی عبرت کا بڑا سامان ہے, بڑے سبق آموز یعنی کیفیات ہیں کہ جو کہ ہمارے لیے بھی ہیں وہ ہمارے سامنے آ رہے ہیں. اس میں پچھلی دفعہ تفصیل کے ساتھ بنی اسرائیل میں ایک گروہ کا تذکرہ آیا کہ جو اصحاب سبت سے جو ہے وہ جانے جاتے تھے اور ان کی جو ہیلا سازی ہے ان کا تذکرہ ہم نے سمجھا کہ جو کہ انہوں نے اللہ کے احکامات میں وہ کی اور پھر 3 گروہ وجود میں آئے. تفصیلات ہمارے سامنے پچھلی دفعہ وہ آ چکی ہیں اور آج الحمدللہ یہ جو 5 رکوع پر مشتمل حصہ ہے اس کی ہم تکمیل بھی کر لیں گے. جو بقیہ آیات ہیں انشاءاللہ وہ ہمارے سامنے آج آ جائیں گے. آج کی جو یہ آیات ہیں اس میں کتاب کے اچھے بھی وارث ہوتے ہیں اور برے بھی وارث ہوتے ہیں, یعنی جو کتابیں جو شریعت اللہ سبحانہ وتعالی قوموں کو عطا کرتا ہے لہذا اس میں اچھے وارثین بھی ہوتے ہیں کہ جو کتاب اور شریعت کے احکامات کا وہ حق ادا کرتے ہیں اور ایسے بھی وارث ہوتے ہیں کہ جو ناخلف ہوتے ہیں اور جو بھی نمائندگی ہے کہ جو انہیں کرنی تھی اللہ کی زمین پر اللہ کی وہ ریپرزنٹیشن ہے کہ جو کہ صحیح طور پر نہیں کر پاتے اور یہ ہے کہ پھر ان کے ذریعے سے پھر گمراہی ہے کہ جو کہ معاشرے میں پھیلتی ہے. تو یہ جو ناخلف ہیں جانشین وارث جو کہ برے ہیں یہ دونوں طرز عمل ہیں کہ جو ان آیات میں اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں. اور اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ تذکرہ تو ہے اہل کتاب کا لیکن یہ ہے کہ ہمارے لیے بڑا عبرت کا سامان ہے اور کیفیات کے جو کہ آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں لہٰذا یہ ہے کہ اس میں ہمیں بھی آئینے کے طور پر اپنی کیفیت ہے کہ جو دیکھنی چاہیے. یہ تمہید کے بعد انشاءاللہ اب آیات کا سمجھنا آسان ہو جائے گا. فرمایا جا رہا ہے فخلف من بعدہم خلف, پس ان کے بعد پھر ایسے ناخلف جانشین وہ آئے ورث الکتاب کے جو کتاب کے وارث ہوئے. یہاں پر خلف کا لفظ آیا ہے اور مفسرین نے اس کی وضاحت اس طرح سے کی ہے کہ یہ خلف میں لام پر اگر ساکن ہو تو پھر یہ ہے کہ یہ برے وارثین کا تذکرہ آتا ہے اور اگر یہ لام متحرک ہو اس پہ حرکت ہو تو پھر یہ اچھے وارثین کا تذکرہ ہے. تو یہاں خلف میں لام پر ساکن ہے تو یہ کن وارثین کا تذکرہ ہے کہ جو کتاب کے برے وارث ہیں کہ جنہوں نے شریعت کا کتاب کا جو حق ہے وہ ادا نہ کیا. تو بہرحال یہ ہے کہ سب سے پہلے ان کا تذکرہ وہ کیا جا رہا ہے کہ ان کے بعد پھر ایسے ناخلف جانشین وہ آئے ورث الکتاب کے جو کتاب کے وارث ہوئے. یہی تذکرہ ہے کہ جو حدیث مبارکہ میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے مسلم شریف کی روایت میں. آپ نے وضاحت فرمائی کہ مجھ سے پہلے ہر نبی جو بھی اپنی قوموں کی طرف آئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے کچھ اصحاب اور ان کے کچھ حواری ہیں کہ جو کہ ان کے ساتھ کیے, یعنی ان کے کچھ اصحاب ہوتے تھے ان کے حواری ہوتے تھے, جو کرتے کیا تھے وہ نبی کی جو بھی سنت ہے اس کو مضبوطی کے ساتھ تھامتے تھے اور ان کے احکامات کی پیروی کرتے تھے. یہ اچھے وارثین کا تذکرہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مسلم کی روایت میں بھی فرمایا. پھر آپ نے فرمایا کہ انہا تخلقو من بعدہم خلوف, پھر اس کے بعد ایسے ناخلف یعنی ناہنجار جانشین وہ آئے. اب دو جملوں میں جو برے وارثین ہیں کتاب کے وہ ہمارے سامنے کیفیات اللہ کے رسول بیان فرما رہے ہیں کہ یقولون ما لا یفعلون, یہ پہلا جملہ ہے کہ وہ کہتے وہ ہیں کہ جو کرتے نہیں. وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ, اور یہ دوسرا ہے حصہ کہ وہ کرتے وہ ہیں کہ جس کا حکم نہیں دیا جاتا. یعنی برے وارثین کا طرز عمل مسلم شریف کی روایت میں اللہ کے رسول دو جملوں میں بیان فرما رہے ہیں کہ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ, کہتے وہ ہیں کہ جو کرتے نہیں, یعنی قول اور فعل میں تضاد. وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ, اور کرتے وہ ہیں کہ جس کا حکم ہی نہیں دیا گیا شریعت, یعنی بدعات ہیں کہ جو کہ اس کا تمار کھڑا کر دیا اور اللہ پر منسوب کر کے, اور کس کس طرح کے دھندے ہیں کہ جو کہ دین میں وہ لے آئے گئے, نئے نئے چیزیں ہیں کہ جو کہ اختراع کر دی گئیں. تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وَمَن جَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ, جو ایسے لوگوں سے ہاتھ سے جہاد کرے گا وہ مومن شمار ہوگا. وَمَن جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ, جو ان سے زبان سے جہاد کرے گا وہ مومن شمار ہوگا. وَمَن جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ, جو ان سے دل سے جہاد کرے گا وہ مومن شمار ہوگا. اور پھر آخر میں فرمایا کہ اس کے بعد تو رائی کے دانے کے برابر بھی اس کے اندر ایمان نہیں. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ کیفیت ہے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم کی روایت میں بھی بیان کروایا, اور یہاں پر بھی اہل کتاب کے جو بھی ناخلف جانشین ہیں ان کا تذکرہ پہلے آ رہا ہے. اور واقعہ یہ ہے کہ معاشرے میں اصل میں تین طرح کے طبقات ہیں کہ جو کہ عموماً پائے جاتے ہیں, یعنی ایک عوام کا طبقہ ہوتا ہے, ایک حکمرانوں کا طبقہ ہوتا ہے, اور ایک علماء کا طبقہ ہوتا ہے. اور یہ علماء کا جو طبقہ ہے یہ کون ہوتے ہیں کہ جو کتاب کے وارث ہوتے ہیں, شریعت کے احکامات ان کو اللہ تعالیٰ وہ دیتا ہے. اور اگر یعنی ایک تو عوام میں بگاڑ آتا ہے کہ ان کے اندر دنیا پرستی وہ آ جاتی ہے, تو اس کے اثرات وہ محدود ہوتے ہیں, اثرات ہوتے ہیں, وہ ڈائیورٹ ہو رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ اتنے نہیں ہوتے کہ جتنا اگر خدا نہ خواستہ جو دینی طبقہ ہے, جو مذہبی طبقہ ہے, اس کے اندر جب بگاڑ آتا ہے تو اس کے اثرات ہیں کہ جو کہ دیر پا ہوتے ہیں اور بڑے دور تک جاتے ہیں. کیونکہ یہ وہ انبیاء کے وارث ہوتے ہیں کہ جن کے پاس شریعت کا علم ہوتا ہے, اور خدا نہ خواستہ اگر ان کے اندر اس طبقے میں دنیا داری آ جائے. اور یہ بات بھی جان لیجئے کہ ہر زمانے میں جو بھی احادیث مبارکہ میں کیفیات بیان کی گئی ہیں اس کا مفہوم میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ ہر زمانے میں علماء سو بھی رہیں, علماء حق بھی رہیں. اللہ تعالی ہمیں علماء سو سے محفوظ فرمائے کہ جو اپنے دین کو جو ہے وہ پیشہ بنا لیں, اور درباری علماء جس طرح سے اکبر کے زمانے میں ملا یعنی ابو الفضل اور ملا فیضی, یہ کیا تھے, یہ درباری علماء تھے. کس کس طرح سے یعنی اکبر کو جو ہے وہ گمراہ کیا, دین الہی کا تصور ہے کہ جو کہ گھڑ لیا گیا کہ اب دین محمدی وہ ختم ہو گیا, 1000 سال جو ہے وہ دین محمدی کو مکمل ہو گئے, لہٰذا اب وہ ختم ہے اور اب دین اکبری ہے, دین الہی وہ فتنہ ہے کہ جو کہ کھڑا کر دیا کہ جس میں تمام مذاہب وہ بالکل برابر ہو جائے. یہ ہے وہ بگاڑ کے جو کہ آتا ہے. اور پھر یہ ہے کہ اہل کتاب کے جو علماء میں پھر بگاڑ آیا وہ کیا بگاڑ تھا, یعنی وہ بگاڑ تھا دنیا داری وہ اندر پیدا ہو گئی, اور اس کے نتیجے میں جب اس طبقے میں علماء کی جب بگاڑ آتا ہے تو پھر یہ دنیا کو اور اس کے چند ٹکوں کے عوض, حقیر مال و دولت کے عوض, وہ پھر ہوتا کیا ہے کہ وہ اللہ کی آیات کو بیچتے ہیں، فتوی فروشی کرتے ہیں، یعنی فتوے دے دے کر دنیا کے حقیر مال کو جو ہے وہ حاصل کرتے ہیں. سورہ بقرہ میں ہم یہ کیفیات پڑھا ہے کہ انہوں نے خرید لیا قلیل دنیاوی مال و اسباب اور یہ کہ فتوی فروشی کی. پھر دوسرا بگاڑ یہ آتا ہے کہ پھر کیونکہ جب دنیا پر نظر اس طبقے کی پڑتی ہے، جیبوں پر نظر ہوتی ہے، مال و دولت ہی جو ہے وہ سب کچھ بن جاتا ہے، تو پھر یہ ہے کہ کتابوں میں بھی تحریف کر دی جاتی ہے، کیونکہ اب دنیا حاصل کرنی ہے، لوگوں کو مطمئن کرنا ہے اور مال اٹھنا ہے، لہذا اب اپنے من پسند یعنی اللہ کے احکامات کو مانی کون سے دیے جائیں گے کہ جو من چاہے گا، جس سے مال و دولت حاصل کی جائے، اللہ کے احکامات کے یعنی آیات میں تحریف کر دی جائے. تو یہ کتابوں میں تحریف اور کتابوں کی آیات کو اللہ کے احکامات کو بیچنا چند دنیاوی یعنی مال و اسباب کے عوض، یہ وہ وتیرہ تھا کہ جو کہ علماء یہود میں آیا، اور یہ عبرت کا سامان ہے میرے اور آپ کے لیے کہ جو کہ الفاظ یہاں پر بھی آ رہے ہیں اور اللہ کے رسول نے بھی فرمایا کہ پھر ایک بگاڑ کی صورت یہ ہے کہ وہ کہتے وہ ہیں کہ جو کرتے نہیں، قول و فعل میں بھی تضاد آ جاتا ہے، اور کرتے وہ ہیں کہ جس کا حکم ہی شریعت میں نہیں دیا گیا. یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نام پر جو دین میں بگاڑ ہے، جو بدعت کا تمار ہے، وہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. پھر خوشی کا موقع ہو، غمی کا موقع ہو، دین میں جو بدعت کا تمار اس وقت ہے، جو سیلاب ہے اس وقت، کہ جس کی وجہ سے ایک توک ہے کہ جو کہ بوجھ انسانیت کے اوپر، اہل ایمان کے اوپر وہ آ چکا ہے، کہ جس کو وہ توق کو اور اغلال کو اور عصر کو اتارنے آئے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ہم اپنے اوپر پہنتے چلے جا رہے ہیں. اور یہ ہے کہ جو اصل ٹارگیٹ تھا دین کا کہ یہ بڑے بڑے کام ہیں اللہ کی زمین پر اللہ کے احکامات کا نفاذ، یہ بالکل نگاہوں سے اوجھل ہو جاتا ہے. تو ایک بگاڑ ہے کہ جو کہ دینی طبقے میں آئے تو پھر اس کے اثرات بڑے دیر پا ہو جائے، اور وہ ایک طبقے یعنی اگر یہ دنیا داری حکمرانوں کے اندر آ جائے تو اس کے بھی اثرات ہیں کہ جو کہ بڑے دیر پا ہوتے ہیں. اور پھر یہ ہر زمانے میں یہ علماء سو کا اور حکمرانوں کا کہ جو کہ نظام باطل کے پرچارک ہوتے ہیں، ان کا گٹھ جوڑ رہا ہے ہر زمانے میں. اقبال نے تو کہہ دیا تھا، آج بھی جو یہ یعنی مال و دولت کے پجاری جو بھی دنیا دار پیشوا ہوتے ہیں اور پیری فقیری کے جو بھی معاملات ہیں، کہ ایک جھلک پیر کی دیکھنے کے لیے کتنا مال و دولت ہے کہ جو کہ لٹا دیا جاتا ہے، اور بالکل واضح ہوتا ہے کہ اس کی جو خود کا عمل ہے وہ بالکل گیا گزرا ہے، شریعت کے بالکل خلاف ہے. لیکن یہ ہے کہ اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے کیسا مال و دولت زیورات ہیں کہ جو کہ لٹا دیے جاتے ہیں. اور یہ کہ یہ دنیا داری جو ہے وہ چل رہی ہے. اقبال نے تو کہا تھا کہ کیوں خالق و مخلوق میں حائل رہے پر پیرانے کلیسا کو کلیسا سے اٹھا دو. یعنی ہر مذہب میں یہ کچھ افراد بیٹھے کہ جو پٹی کیا پڑھا رہے ہیں عوام کو کہ بھئی تمہاری دعائیں اور تمہاری التجائیں وہ براہ راست اللہ تک نہیں پہنچ سکتی، تم اتنے کمی کاری ہو، تو تم ان ہستیوں کے ذریعے سے تم اپنی جو بھی مرادیں ہیں وہ پوری کرا سکتے ہو، اور ان کی جیبیں بھرو گے تو پھر وہ دعائیں کریں گے تمہارے لیے. یہ پورا ایک یعنی تماشا ہے کہ جو کہ ہر زمانے میں وہ چلتا رہا، آج بھی چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ ایسی درباری علماء سے، علماء سو سے ہماری حفاظت فرمائے کہ جن کی زبانیں بند ہو جاتی ہیں حکمرانوں کے غلط کاریاں دیکھ کر، حرام خوریاں دیکھ کر، کوئی ایک زبان سے جو ہے وہ الفاظ نہیں نکل رہے ہوتے، اور یہ ہے کہ وہ نگلے جا رہے ہوتے ہیں بالکل، کیونکہ وہ چندوں پر جو ہے وہ سارے معاملات چل رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے، علماء حق کو پہچان کر ان کا ساتھ دینے کی توفیق نصیب فرمائے، ہر زمانے میں علماء حق بھی رہے. اور بہرحال یہ ہے کہ یہ نقشہ ہے کہ جو کہ آیا ہے کتاب کے جو برے والسین ہیں. اب دیکھیں الفاظ کیا ہیں کہ پھر ان کے بعد ایسے ناخلف جانشین وہ آئے جو کتاب کے وارث ہوئے، ان کے اندر پہلی برائی کیا آئی، یا خزون آرد حادل ادنا، انہوں نے حاصل کیا اس ادنا زندگی کا متا، عرب کہتے ہیں متا کو، اسباب کو، اور دنیاوی اسباب کے لیے جو الفاظ یہاں پر آئے دنیا کے لیے وہ کیا ہے، حاضل ادنا، یہ دنیا کیا ہے، یہ ادنا ہے، حقیر ہے، کس کے مقابلے میں، اعلی کیا ہے، وہ آخرت ہے. یعنی سمجھنے کی بات ہے، اور یہ ہم سمجھ بھی رہے ہیں قرآن و احادیث کی روشنی میں کہ یہ دنیا کیا ہے، یہ پورا فہم ہے کہ جو شریعت ہمارے سامنے رکھتی ہے دنیا اور آخرت کے حوالے سے، اور یہ اتنی بنیادی بات ہے کہ اگر یہ دنیا اور آخرت کے حوالے سے ہمارا فہم بالکل کلیئر ہو جائے تو پھر پوری زندگی کا لائن آف ایکشن وہ اسی بنیاد پر پھر آگے بڑھتا ہے. اگر انسان کی چیک لسٹ میں دنیا ٹاپ پر لکھ دی جائے, دنیا ہی کہ وہ سب کچھ سمجھنے لگے, تو پھر اب پورا لائن آف ایکشن انسان کا زندگی کا لائے عمل اسی دنیا کے گرد ہی جو ہے وہ گھوم رہا ہوتا ہے. اور دنیا کیا ہے؟ عارضی ہے. جب دنیا عارضی ہے تو اس دنیا کا مال و اسباب بھی کیا ہے؟ عارضی ہے. انسان جتنا اپنے آپ کو بھلائے دنیا میں, لیکن یہاں آنکھ بند ہوئی تو کچھ جو ہے وہ ساتھ نہیں جاتا. اور دوسرے ہیں کہ جو کہ پھر اس کے مال و اسباب پر وہ عیاشیاں بعد میں کر رہے ہوتے ہیں. یہ ہے دنیاوی کیفیت. بہرحال یہ اور آخرت کیا ہے اس کے مقابلے میں؟ والآخرت خیر و ابقا, آخرت ہے کہ جو کہ بہت بہتر ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی, اللہ کے پاس ہے کہ جو کہ وہ باقی رہنے والا. لہذا آخرت پر نگاہ ہو, آخرت چیک لسٹ میں بالکل ٹاپ پر ہو تو پھر اس کے مطابق پورا لائن آف ایکشن بنتا ہے. آخرت میں انسان پھر اپنے آپ کو گھلا رہا ہوتا ہے. دنیا تو ملی جانی, جتنا رحم مادر میں چار مہینے میں جب بچہ ہوتا ہے, رحم مادر میں, دنیا میں بھی نہیں آیا, تو اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں کہ فرشتہ آ کر اس کا رزق ہے کہ جو کہ لکھ دیتا ہے کہ دنیا میں اسے جا کے کتنا رزق ملنا ہے. کاش کہ ان احادیث پر ہمیں کامل یقین ہو جائے. لہذا یہ ہے کہ دنیا میں پھر آنکھ کھولتا ہے انسان تو پھر دنیا ہی کو سب کچھ سمجھنے لگتا ہے, کیونکہ دنیا میں اٹریکشن اللہ نے رکھی ہمارے امتحان کے لیے. تو اب اس طبقے میں خاص طور پر کہ جو علماء کا طبقہ ہے, کہ جو انبیاء کے وارث بنائے گئے, علم کا ورثہ ہے کہ جو کہ انبیاء وہ چھوڑ کے گئے, ان کے وارث علماء ہیں, لیکن یہ ہے کہ اگر وہ حرام خوری سے حکمرانوں کو, عوام کو نہ روکیں بلکہ خود اس میں ملوث ہو جائیں, تو بہرحال یہ ہے کہ اس کے جو اثرات ہیں وہ بہت دیر پا ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کیفیت سے ہم سب کو محفوظ فرمائے. تو فرمایا جا رہا ہے کہ انہوں نے کیا کیا, انہوں نے لیا اس ادنا زندگی کا مال و متا اسباب, وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا, اور وہ اپنے طور پر یہ سمجھنے لگے اور یہ کہنے لگے کہ ہمیں بخش دیا جائے, یعنی کچھ نہیں ہوگا ہمارے ساتھ, یہ جو دنیا داری ہے یہ تو بہرحال یہ ہے کہ کرنا ہی ہے, دنیا میں بھی تو زندگی گزارنی ہے نا. لہذا یہ ہے کہ یہ مال و متا, اور پھر یہ کہ اس کے لیے پھر یعنی فتوے دیے جا رہے ہوتے ہیں, دنیا کو کمانے کے لیے فتوا فروشی پھر کی جا رہی ہوتی, اور گمان یہ ہو جاتا ہے کہ ہمیں بخش دیا جائے. اور دیکھیں یہ ایز اٹ از کیفیات جو قرآن مجید, یہود کے علماء اور عوام کی جو کیفیات ہمارے سامنے پورے قرآن مجید میں آ رہی ہیں, ان میں بھی یہ جب یہ امت زوال کا شکار ہوتی ہے, آسمان سے پتال پر گرتی ہے دنیاوی اسباب کی خاطر, تو پھر وہ گرتے گرتے چند سہارے وہ ڈھونڈتی ہے کہ کسی طرح سے بچت ہو جائے. ان میں بھی یہ پھر یعنی باطل نظریات وہ پیدا ہو جاتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے دنیا میں جو بھی ہم یہ کر رہے ہیں, لیکن کیونکہ ہم بخشے بخشائے ہیں, نہنو ابنا اللہ و احباؤ, یہ تصور آیا کہ نہیں آیا یہود کے علماء عوام میں کہ ہم تو اللہ کے بڑے چہیتے ہیں, چوزن پیپل آف دا لارڈ, یہ ان کے تالموت میں یہ پورا عقیدہ ہے کہ جو کہ موجود ہے کہ ہم ہیں چنیدہ, ہم میں منتخب اللہ سبحانہ و تعالیٰ, باقی جو غیر یہودی ہیں وہ کیا ہیں؟ گویمز ہیں, جنٹائل ہیں, یہ جانوروں کی مانند ہیں, بیٹ بھگڑیوں کی مانند, جیسے چاہے ہم ان سے سلوک کریں. قالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا و نصارا, یہ ان کا نظریہ آیا کہ نہیں قرآن میں؟ انہوں نے کہا کہ کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا سوائے یہود و نصارا, جنت تو ہمارے لیے بنی. لن تمسنا النار الا ایاما معدودا, آگ نہیں چھوئے گی ہمیں مگر گنتی کے چند دن, دوسروں کی بس آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے اللہ چند لمحے کے لیے جہنم میں ڈالے گا پھر سائڈ سے نکال لے گا. یہ تصورات ہیں, آج بھی ہیں کہ نہیں؟ خار ہیں, بدکار ہیں, ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں, کچھ بھی ہے میرے مولا تیری محبوب کی امت میں, یہ تصورات آج اس امت میں آ گئے کہ ہم نے زنا بھی کیا, شراب نوشی بھی کی, کیسے کیسے قوموں کے سودے کر دیے, لیکن یہ ہے کہ کیونکہ نبی کی امت میں ہیں, کلمہ پڑھ کے تو بس بخشے بخشائے چاہے ہم جو بھی کریں. تو بہرحال یہ پھر کیفیات آتی ہیں کہ دنیا حاصل کی جا رہی, دین کو بالکل صرف نظر کر دیا گیا, بنیادوں کو بالکل ختم کر دیا گیا, اور کہا کیا جا رہا ہے کہ ہمیں بخش دیا جائے. وہیں آتے ہیں مارا تو مسل ہوں یا خزو, جبکہ ان کی کیفیت یہ ہے کہ اگر دنیا کے اسی طرح کے اس کے مثل اسباب اور بھی ان کو دیے جائیں تو یہ اس کو حاصل کریں, یعنی کچھ اور اسباب بھی ان کے پاس آ جائیں, اسی دنیا کے مثل اور بھی اسباب ان کو دے دیے جائیں, اتنے لالچی ہیں کہ فوراً ان دنیاوی اسباب کو حاصل کریں. علم یوخذ علیہم میثاق الکتاب, تو کیا فرمایا جا رہا ہے کہ ان سے عہد نہ لیا گیا تھا کتاب کا، یعنی کتاب میں تورات میں تو ان سے عہد لیے گئے تھے کہ اللہ یقول اللہ الا الحق، کہ وہ نہیں کہیں گے اللہ کے بارے میں مگر حق. اور یہ کتنا بڑا جھوٹ ہے کہ جو کہ بہتان کہ بھئی کتاب فتویٰ فروشی یہ کرتے تھے تورات میں علماء یہود، اور گھڑ دیا کرتے تھے کہ جو ہم یہ تمہیں فتویٰ دے رہے ہیں یہ اللہ کی طرف سے تورات میں لکھا ہوا ہے. وما ہوا من الکتاب، حالانکہ وہ کتاب میں نہیں ہوتا تھا، اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا تھا، جھوٹ گھڑ کے اور مال و دولت حاصل کرتے تھے. تو حالانکہ ان سے یہ عہد لیا گیا تھا کہ اللہ کے بارے میں حق کے سوا کچھ نہیں کہنا. وَدَرَسُوا مَا فِيهِ، اور انہوں نے پڑھا ہے اس میں، یعنی تورات کے یہ پڑھنے پڑھانے والے ہیں، پڑھ کے انہوں نے واقعتاً کتابوں کو کھینچ دیا. لیکن یہ ہے کہ اس کے باوجود یہ ان کے اندر یہ خرابی ہے کہ جو کہ آئی. وَدَارُ الْآخِرَةُ خَيْرُ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، اور آخرت کا گھر تو بہرحال ان لوگوں کے لیے بہتر ہے کہ جو تقوی کی روی اختیار کرتے ہیں. تو یہاں سب سے پہلے جو برے وارثین ہیں کتاب کے ان کا تذکرہ آیا. اللہ تعالیٰ اس طرح کے کیفیات سے اور برے علماء سے علماء سو سے ہمیں محفوظ فرمائے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قول ہے نا، بڑا اہم قول ہے، بڑا اہم ہے، وہ یاد آ رہا ہے. حضرت علی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ کہ ورائت العلماء علی ابواب الملوک، یعنی جب تم یہ منظر دیکھو کہ علماء جو ہیں وہ بادشاہوں کے دروازے پر ہیں، تو تم کیا کہو، بیس العلماء و بیس الملوک، کہ کیا ہی برے علماء ہیں اور کیا ہی برے بادشاہ ہیں. یعنی بہت یعنی گہرا نقطہ ہے. حضرت علی فرما رہے ہیں کہ جب تم علماء کو بادشاہوں کے دروازے پر دیکھو، اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ کیا حاصل کرنے کے لیے وہاں پر موجود ہیں. وہ ہیں دنیاوی، جو بھی علماء کے جو کہ دنیا حاصل کرنے کے لیے جو درباری علماء ہے کہ جن کی نظر جو ہے وہ خزانوں پر ہے، مال و اسباب پر ہے. تو لہٰذا تم یوں کہو کہ کتنے برے علماء ہیں، کتنے برے ہیں کہ جو کہ بادشاہ ہیں. لیکن اس کے برعکس حضرت علی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وَإِذَا رَأَيْتَ الْمُلُوكَ عَلَى أَبْوَابِ الْعُلَمَاءِ، کہ جب تم یہ منظر دیکھو کہ بادشاہ وہ علماء کے دروازے پر ہے، بالکل الٹ منظر دیکھو، تو فنعم العلماء ونعم الملوک، تو تم یوں کہو کہ کیا ہی خوب علماء ہیں، کیا ہی خوب ہیں کہ جو کہ بادشاہ. یہ ہے وہ کیفیت کے جو کہ پسندیدہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ واقعتاً ہمیں علماء حق کو پہچان کر ان کی سرپرستی جو ہے وہ نصیب فرمائے، اور علماء سو سے جو کہ ہر زمانے میں ایسے بھی علماء موجود رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی صحبت سے ہمیں نصیب یعنی محفوظ فرمائے. تو فرمایا جا رہا ہے کہ بہرحال آخرت کا گھر تو ان لوگوں کے لیے بہتر ہے کہ جو تقویٰ کی روی اختیار کرتے ہیں، جن کے اندر خدا خوفی ہوتی ہے، جو اللہ کی نافرمانی سے خود بھی بچنے والے ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی بچانے والے ہوتے ہیں. افلا تعقلون، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے. اب اس کے بعد وائس ورسا آپ دیکھیں، یہ سائملٹینیس کنٹراسٹ کے طور پر کہ جہاں کتاب کے برے وارثین ان کا طرز عمل، ان کی خصلتیں اللہ نے بیان کی، ساتھ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اب کتاب کے جو اچھے وارثین ہیں ان کے جو اوصاف ہیں وہ بھی ساتھ میں بیان کر رہا ہے. فرمایا کہ والذین یمسکون بالکتاب، وہ لوگ وہ وارثین کتاب کے جو کتاب کو مضبوطی کے ساتھ پکڑتے ہیں، تمسک یعنی تمسک کہتے ہیں کتاب سے جڑ جانا، مضبوطی کے ساتھ کتاب کے احکامات کو تھامنا اور اس پر عمل کرنا. اور تمسک بالکتاب سے ایک مراد کیا ہے کہ بھئی جو قرآن ہے وہ اپنے ماننے والوں پر کچھ حقوق عائد کرتا ہے، کہ بھئی قرآن کو جو ہے وہ مانا جائے، قلبی ایمان اس پر بندہ مومن کا حاصل ہو. پھر قلبی ایمان ہوگا قرآن پر تو روزانہ اس کی تلاوت کرے گا، یہ نہیں ہے کہ ایک ایک مہینے دو دو مہینے کے بعد خیال آ رہا ہے کہ بھئی کچھ کتاب کو جو ہے وہ پڑھ لیا جائے، کچھ کھول کر اس کی تلاوت کر لی جائے، یا کسی کے مرنے پر جو ہے وہ پھر کتاب کھولی جائے، قرآن کھولا جائے اور اسال ثواب کر دیا جائے. نہیں، وہ روزانہ پھر کتاب کی کیا کرے گا، تلاوت کرے گا. اور پھر یہ کہ صرف کتاب کی تلاوت ہی نہیں مقصود ہے، بلکہ تیسرا حق یہ ہے قرآن کا کہ اس کو سمجھا جائے، اس کو انڈرسٹینڈ کیا جائے، تاکہ سمجھیں گے تو پھر اس پر کچھ عمل کر پائیں گے نا، ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ کے احکامات کیا ہیں. اور چوتھا حق یہ ہے کہ پھر اس پر عمل کیا جائے، قرآن کے احکامات ہوں. اور پانچواں حق یہ ہے کہ پھر اس کے احکامات کو دوسروں تک پہنچایا جائے. اللہ تعالیٰ یہ پانچ حقوق کی ادائیگی جو کہ قرآن مجید کی ہر مسلمان پر ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی ادائیگی کی توفیق نصیب فرمائے. تو جو اچھے وارثین ہیں کتاب کے، ان کی صفت یہ ہے کہ وہ تمسک کرتے ہیں کتاب کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ اس کو تھامتے ہیں. اور کتاب کے تمسک اور اس سے قرب کے بعد ایک قرب اور اس کا تذکرہ آ رہا ہے کہ جو قرب الہی کا ایک بڑا قیمتی ذریعہ ہے, اور وہ ہے وہ اقام الصلاۃ, اور وہ نماز کو انہوں نے قائم کیا. یعنی یہ نماز کیا ہے؟ یہ اللہ سبحانہ و تعالی سے ملاقات کا ایک ذریعہ ہے, تعلق مع اللہ کا بڑا قیمتی ذریعہ ہے, اس سے اللہ کا قرب ہے کہ جو کہ حاصل ہوتا ہے. اور واقعہ یہ ہے کہ اب آپ آپس میں تعلق کیا ہے کتاب کا اور نماز کا, آپ یہ نوٹ کریں کتنی نمازیں فرض ہیں مسلمان پر؟ پانچ. ہر نماز میں اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں کیا پڑھوانا چاہتا ہے؟ ہم ہر رکعت میں کیا پڑھتے ہیں؟ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں, کیا ہے؟ قرآن ہے. سورہ فاتحہ کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ قرآن کی کوئی سورت پڑھتے ہیں. پانچ نمازوں میں ہر رکعت میں اللہ تعالیٰ ہم سے کیا پڑھوانا چاہتا ہے؟ قرآن پڑھوانا چاہتا ہے. تو یہ تمسک بالکتاب اور اقام الصلاۃ, اس کا آپس میں تعلق ہے. لہذا یہ ہے کہ کتاب کے ساتھ تعلق قائم ہو جائے, اس کو سمجھنا سمجھانا, اور پھر یہ ہے کہ یہ نماز کیا ہے؟ یہ بندہ مومن کی پوری زندگی کا احاطہ ہے کہ جو کہ کیے بھی ہوتے. آج تو گنگا الٹی بہہ رہی, آج تو کوئی ایم ڈی ہے کسی فرم کا تو وہ میٹنگ کال کرتا ہے بالکل ہی یعنی عجیب وقت میں, کوئی نماز کا خیال نہیں, حالانکہ انسانی زندگی کا احاطہ مسلمان کی وہ نماز کرے. بھائی میں کسی سے ملاقات کرنے جاؤں اپنے دوست سے, تو میں اسے کیا کہوں کہ بھائی میں مغرب کے بعد آپ سے ملاقات کروں؟ ایم ڈی کہے کہ بھائی ظہر کی نماز کے بعد ہماری یہ میٹنگ ہوگی انشاءاللہ. تو یہ اس سے کیا ہوگا؟ یہ نماز پوری زندگی کا احاطہ ہے کہ جو کہ کر لے. اللہ تعالیٰ اس کی توفیق ہمیں نصیب فرمائے. اور یہ بہت بنیادی ستون ہے, الصلاۃ عماد الدین, پوری عمارت جو دین کی ہے اس کا ایک بنیادی ستون کیا ہے؟ وہ نماز ہے. اسی پر جو ہے وہ پوری عمارت کھڑی ہے. جس نے اس کو قائم کر دیا, پوری عمارت کو قائم کر دیا, اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس نے اس بنیاد کو ڈھا دیا, پوری عمارت کو دین کے اس نے ڈھا دیا. لیکن یہ ہے کہ بہرحال ایسا تعلق نماز کے ساتھ, اور خاص طور پر نماز فجر کے ساتھ, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. آج تو ہماری کیفیت یہ کہ ہمیں یعنی صحت مند علامت میں بار بار یہ تذکرہ کرتا رہتا ہوں یہاں اس درس میں, خاص طور پر اس نشست میں, کہ صحت مند علامت نماز فجر کے حوالے سے وہ کیا ہے کہ مجھے یہ یاد نہ ہو کہ میری آخری فجر کی نماز کب چھوٹی تھی, کب مس ہوئی تھی, مجھے یہ یاد نہ ہو, یہ صحت مند علامت. لیکن آج المیہ کیا ہے کہ مجھے یہ یاد نہیں ہے کہ میں نے فجر کی آخری نماز کب پڑھی تھی. الا ماشاءاللہ, یعنی بحثیت مجموعی اس وقت جو کیفیات ہم نماز فجر میں خاص طور پر دیکھتے ہیں, کتنی بامشکل صفے ہوتے ہیں, ڈیڑھ سے دو صف, بامشکل ڈھائی صف. حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ جمعے سے زیادہ فجر کی نماز میں جو ہے وہ صفے ہونی چاہیے. کیوں؟ کیونکہ یہ وہ وقت ہے, اور آج کل تو پانچ بجے نماز فجر کا وقت ہے, تو سب جو ہے وہ گھر میں ہوتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ جمعے میں آخری صف تک پہنچی ہوتی ہے بات, اور فجر میں کیا ہوتا ہے جی, سارے گھروں میں موجود ہیں لیکن بمشکل ڈیڑھ سے دو صف. تو بہرحال یہ ہے کہ اس حوالے سے یہ تعلق ذرا یہاں پر دیکھیے کہ جو تمسک بالکتاب کرتے ہیں, کتاب کے حقوق ادا کرتے ہیں, اور اللہ سے تعلق کا جو بڑا قیمتی ذریعہ ہے, اور اس میں بھی قرآن ہی اللہ تعالی ہمیں پڑھوانا چاہتا ہے اور یاد دہانی کرانا چاہتا ہے, واقام الصلاۃ, اور وہ انہوں نے نماز قائم کی. تو فرمایا انا لا نضیع اجر المصلحین, تو بے شک اللہ تعالی جو اصلاح کرنے والے ہیں ان کے اجر کو ضائع نہیں کرے. تو یہود کے جو علماء میں یہ اشارہ آ گیا, جو اچھے وارثین ہیں جیسے عبداللہ ابن سلام ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بہت بڑے یہودی عالم تھے, لیکن یہ ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہنچی ہیں, قرآن سنا ہے, تو پھر یہ ہے کہ اسلام قبول کیا اور دار اسلام میں داخل ہو کر جو ہے وہ اچھے وارثین میں شامل ہو گئے. اور یہ اچھے وارثین کا تذکرہ اور جو کیا حق ادا کیا ہے کتاب کے, قرآن کے وارث ہونے کا, صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے سورہ فاطر کی آیت نمبر 32 میں جو اچھے وارثین ہیں ان کا تذکرہ, خاص طور پر صحابہ کرام, کہ منہم سابقون بالخیرات, یہ کون ہیں کہ جو کہ نیکیوں میں ایک دوسرے سے سبقت کرنے والے ہیں, نیکیوں میں آگے بڑھنے والے ہیں. لہذا یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نبوی دور ہے, اس کے بعد جانشینی کا جو حق ادا کیا, جو آئیڈیل ہمارے لیے نظام ہے سسٹم ہے, وہ کون سا ہے؟ خلافت علی منہاج النبوہ, یعنی نبوی نظام پر مشتمل پھر خلافت کا نظام ہے کہ جو کہ آئے گا. یہ پیشن گوئی اللہ کے رسول نے بھی فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم. پانچ ادوار آپ نے بیان فرمایا اور آخری جو دور ہے وہ قرب قیامت, وہ کون سا آنے والا ہے؟ خلافت علی منہاج النبوۃ. یہ خلافت راشدہ کا نظام یہ آئیڈیل نظام ہے میرے اور آپ کے. اور یہ بہرحال کس طرح سے یہ دین کی عمارت آہستہ آہستہ زوال پذیری کا شکار ہوئی. نبوی دور ہے, دین کا کلائمیکس ہے, مسلمان اور اسلام عروج پر ہیں, پھر خلافت راشدہ وہ کم و بیش 30 سال کا عرصہ وہ رہی ہے اور کس طرح سے شان و شوکت کے ساتھ وہ نظام ہے کہ جو کہ جگمگاتا ہے, کہ جس میں امر المومنین حضرت عمر فاروق کیا فرما رہے ہیں کہ اگر دریائے فرات کے کنارے کتا بھی بھوکا مرتا ہے تو اس کا جواب بھی کون ہوگا؟ وہ عمر ہوگا. آج یہ کوئی تصور کیا جا سکتا ہے؟ آج تو کتوں کو وہ کچھ مل رہا ہے کہ جو کہ انسان نہیں لے پا رہے. آپ بڑے بڑے اسٹورز پر چلے جائیے, آپ کو کتوں کی جو غذا ہے اتنی بہترین پیکنگ میں آپ کو ملے گی کہ جو آپ تصور انسانوں کی غذا کا نہیں کر سکتے. یہ تو کتے آج وہ کھا رہے ہیں کہ جو انسان نہیں کھا پا رہے. لیکن یہ ہے کہ یہ خلافت کا نظام کہ جہاں کتا بھی اگر بھوکا مرے تو اس کا جواب دے حضرت عمر فاروق پر مارے, وہ میں ہوں اور سید القوم خادمہم کا نقش. یہ ہے خلافت راشدہ کہ جس کو ہم بالکل سطح نظر کر چکے. لیکن پیشن گوئی تو ہے, یہی تو آس ہے. یعنی جب تک سانس جب تک آس. ہمارے لیے امید کا دامن کیا ہے کہ اللہ کے رسول جو الصادق المصدوق ہیں ان کی پریڈکشن ہیں کہ قیامت سے پہلے پہلے یہ خلافت علی منہاج النبوہ, وہ خلافت راشدہ کے طرز پہ دوبارہ سے وہ خلافت کا نظام ہے کہ جو کیا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ نظام جو کہ اعلی نظام تھا, کیسے کیسے پھر وہ خلافت ملوکیت میں تبدیل ہوئی, وہ بادشاہت کا نظام آ گیا. ہم نے خوش شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس, پھر وہ خوش شاہی وہ جمہوری نظام میں وہ تبدیل ہو گیا, پاپولر سوورینٹی کا تصور آ گیا. اور پھر یہ ہے کہ وہ ملوکیت بھی اور وہ جو اس خلافت عثمانیہ تھی 1924 میں وہ بھی رہی سہی خلافت بھی, اور جو بھی باہر رہی سہی تھی اس کی بھی ایک دھاک تھی پوری دنیا میں. تین بر اعظموں پر یہ خلافت عثمانیہ وہ قائم تھی, لیکن 1924 میں اسے بھی جو ہے وہ اس کی بھی تنسیق کا معاملہ ہو گیا. اور یہ کہ اب یہ 57-58 اسلامی ممالک ہیں کہ جو کہ قوموں کی صورت میں وہ ہمیں نظر آتا, کوئی اتحاد نہیں. قضیہ فلسطین کے حوالے سے یہ نقشہ آج ہمارے سامنے بالکل واضح ہو گیا کہ کوئی اتحاد نظر نہیں آتا, کوئی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کے لیے تیار نہیں, کوئی زبان سے کوئی حتمی فیصلہ کرنے کے لیے تیار نہیں. ایسے جو ہے وہ یعنی مجرمانہ غفلت ہے کہ جس کا ہم شکار. منہ پر جو ہے وہ گون چپک گیا, گنگ زبانیں ہو گئیں کہ جو کہ ہم یہ حق جو ہے وہ سامنے رکھ نہیں پا رہے. اور جو بھی صاحبان اقتدار ہوں, یہ فوج وہ نہیں, وہ افواج وہ کہانی پوری دنیا کی کہ جو کہ بنی تھی مسلمانوں کی, وہ مطلب کیا پٹاخے پھوڑنے کے لیے رکھی اس فوج نے؟ لیکن یہ ہے کہ کس طرح سے بزدلی کا معاملہ, یہ صاحبان اقتدار ہیں, ان کے پاس پار ہے, عوام سے زیادہ یہ سب کچھ کر کے دکھا سکتے ہیں قضیہ فلسطین کے حوالے سے. لیکن اللہ تعالیٰ معاف فرمایا کہ کس طرح سے یہ مجرمانہ غفلت ہے. جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات کا نقشہ ہے کہ جو کہ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ وہ اچھے وارثین ہیں کتاب کو جو مضبوطی کے ساتھ تھامتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اصلاح کرنے والوں کے اجر کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی ضائع نہیں کرے. اب اس کے بعد ایک تذکرہ آ رہا ہے کہ یہ جو اہل یہود ہیں اہل کتاب, ان سے ایک عہد اللہ تعالیٰ نے لیا تھا جس کا تذکرہ سورہ بقرہ میں بھی تفصیل کے ساتھ آ گیا کہ تمہیں یہ کرنا ہے, کتاب کو مضبوطی کے ساتھ تھامنا ہے, ان احکامات پر عمل کرنا ہے. یہ معاہدہ یہ عہد ان سے میثاق کیسے لیا گیا تھا اس کا نقشہ یہاں پر آ رہا ہے. فرمایا کہ وَإِذْ نَطَقْنَا الْجَبَلَ, اور یاد کرو کہ جب ہم نے کوہ طور, یہاں جبل سے مراد کیا ہے کوہ طور, اس کو کھینچ کر جو ہے وہ بلند کیا, یعنی پورا کوہ طور اٹھا کے اللہ تعالی نے اوپر کیا اور ان پر مولا کیا, فوقہم ان کے اوپر, کانہو ذلہ, کہ گویا کہ وہ صاحبان ہے, یعنی ذلہ کا لفظ استعمال ہوا ہے, صاحبان ذل سائے کو کہتے ہیں, لیکن کیفیت کیا تھی کہ انہو وزنو انہو واقعوں بہے, اور یہ ایسا مغلق ہو گیا, اللہ نے مغلق کر دیا کوہ طور کو ان کے اوپر کہ انہوں نے یقین کر لیا کہ گویا اب یہ ان پر گرنے والا, واقعوں بہم یہ ان پر گرنے والا, خزو ما آتیناکم بقوا. اور یہ ہے کہ یہ کوہ طور بلند کر کے پھر اللہ فرمانے کہ ہم نے یہ ان سے عہد لیا کہ پکڑو جو ہم نے تمہیں دیا ہے قوت کے ساتھ. یہ تورات کے احکامات ہیں، یہ صرف الماریوں میں سجانے کے لیے نہیں ہے، یہ سونے کے تاروں سے لکھ کر اور میوزیم میں رکھ دینے کے لیے نہیں، بلکہ یہ ہے کہ اللہ کی زمین پر اللہ کے احکامات کو امپلیمنٹ کرو، مضبوطی کے ساتھ اس کو پکڑو، ہر گوشے میں اللہ کی کتاب کو اپنا امام بناؤ، وَاسْكُرُوا مَا فِي، اور یاد کرو کہ جو اس میں ہے. لہذا یہ ہے کہ یہ قرآنی آیات بھی، آج قرآن ہمارے ہاتھوں میں، اہل کتاب کو بھی کہہ دیا گیا تھا، ہم پڑھ کر آئے کہ یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیم التوراۃ والانجیل، اے اہل کتاب تمہارا کوئی منہ نہیں، تمہاری کوئی حیثیت نہیں، تم کسی درجے پر نہیں جب تک کہ تم تورات اور انجیل کو قائم نہیں کر دیتے. یہ تقاضا ان سے بھی تھا، تورات انجیل یہود و نصارہ کو دی گئی، ہمیں کیا دی گئی؟ ہمیں بھی کتاب دی گئی کہ نہیں؟ اور آخری کلام فائنل ایڈیشن قرآن، تو قرآن کیوں دیا گیا؟ ہم سے بھی یہی تقاضا ہے کہ یا اہل القرآن، یعنی اے قرآن والوں، یعنی تمہاری کوئی حیثیت نہیں، لستم علی شیء حتی تقیم القرآن، یہاں تک کہ تم قرآن کو نافذ نہ کرو. یہ تقاضا مجھ سے اور آپ سے بھی. اللہ تعالی ہمیں واقعتاً اپنی ذمہ داری وہ صحیح طور پر ادا کرنے کی توفیق دے. تو فرمایا جا رہا ہے کہ ان پر کوہ طور بلند کر کے ہم نے ان سے یہ وعدہ لیا کہ پکڑو کہ جو ہم نے تمہیں دیا ہے قوت کے ساتھ، بس کرو معافی، اور یاد کرو اس کی تعلیمات کو کہ جو کہ اس میں تورات میں موجود ہیں، لعلکم تتقون، کہ تاکہ تم بچ سکو. کس سے بچ سکو؟ اگر شریعت کتاب کے احکامات پر عمل نہیں کرو گے تو پھر اللہ کے کوڑے برسیں، اللہ کے عذاب ہیں کہ جو کہ تم پر مسلط ہوں. اور آج قرآن ہم نے چھوڑا جس طرح سے تورات انہوں نے چھوڑی، انہوں نے زبان سے نہیں کہا کہ ہم نہیں مانتے تورات کو انجیل کو، ہم نے بھی زبانوں سے نہیں کہا کہ ہم نہیں مانتے قرآن کو، انہوں نے عمل سے جھٹلایا، آج ہم بھی عمل میں جھٹلا رہے ہیں. قرآن کو ہم نے یعنی اتنا اوپر رکھ دیا اچھے جزدانوں میں لپیٹ کر کہ اتارنا کے لیے سوچنا پڑتا ہے، ہم نے مختص کر دیا ہے کتاب مقدس اس کو بنا کے اس حال ثواب کے لیے، حصول ثواب کے لیے فقط. نہ قرآن ہماری ذات پر نافذ ہے الا ماشاءاللہ، نہ ہمارے گھروں میں، نہ ہماری پارلیمنٹ میں، نہ دنیا میں، کوئی ایک خطہ ہم نہیں دکھا سکتے کہ اللہ کی کتاب کے احکامات کا نفاذ اس کی بنیادوں پر کسی دنیا کے ایک خطے پر وہ نافذ ہو. یہ ہے اس وقت کی بہت بڑی بغاوت انسانیت کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے. اللہ تعالیٰ ہمیں واقعتاً تقوی گزار بنائے. اگر ہم اللہ کے عذابوں سے بچنے والے ہیں، اللہ تو عذاب مسلسل دے رہا ہے، زلزلوں کی صورت میں دے رہا ہے، سیلابوں کی صورت میں دے رہا ہے، کووڈ مسلط کر کے دے رہا ہے، وائرسز مسلط کر کے دے رہا ہے، کس کس طرح سے اغیار ہیں کہ جو کہ اپنے دانت اس وقت شکنجے وہ نکالے ہیں، ہمیں ختم کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہم ہوش کے ناخن نہیں لے رہے. تو لعلکم تتقون، کہ تاکہ تم بچ سکو اللہ کے عذاب سے، افراد و تفرید کے دھکوں سے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ واقعتاً مجھے اور آپ کو جو بھی یہ عبرت کے پہلو ہیں اہل کتاب کے، جو بھی تذکرے ہوئے ہیں، واقعتاً ان سے ہمیں عبرت حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور کتاب کی، قرآن کی طرف ہمیں رجوع کی توفیق نصیب فرمائے، اپنی ذمہ داریاں ہمیں صحیح معنوں میں ادا کرنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.